پوری دنیا میں 80,000 علماء اسی انار کے درخت کے نیچے والے دار العلوم سے فارغ ہو کر پوری دنیا میں پہنچ چکے ہیں. یہ تحریک آزادی کی پوری داستان. کالا پانی میں کیا ہوا, مالٹا کے سنگراغ سمراٹوں میں کیا ہوا, اور وہ کون سے احمد اللہ شاہ تھے جس نے انگریز سے جبر استحقار سے معافی نہیں مانگی تھی اور ان کو عدالت فرنگ کے سامنے ذبح کر دیا گیا تھا, اور وہ جعفر ثانی کون تھا کہ جس کو کالا پانی کے سنگلاخ سناٹوں میں بھیجا گیا تھا, اور میرے دوستو وہ علماء مولانا یحییٰ علی وہ کون تھا جس کی داڑھی کے بالوں کو انگریز نے جب کاٹ دیا اس نے داڑھی کے بالوں کو ہاتھ میں رکھے کہا او داڑھی کے بالوں تمہیں مبارک ہو, میں چاہتا تھا شہادت مجھے ملے لیکن لینی بجائے تم شہید ہو گئے, اب یہی قیامت کے دن میری آرزو اللہ کی عدالت میں پہنچ جائے گی. یہ بڑی داستان ہے. میرا یہ موضوع ہوتا تو میں آپ کو اسی داستان کی طرف لے جاتا, لیکن یہ کسی پھر موقع پہ اٹھا رکھتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی سب سے بڑی سنت ہے دین پہ قائم رہنا, دین کو اجاگر کرنا, دین کی مشعل کو جلانا, دین پہ استقامت کو قائم استقامت رکھنا, دین کے لیے استقلال کا مظاہرہ کرنا, اور یہ اس سنت پہ 1400 سال کے اماموں نے عمل کیا, 1400 سال کے محدثین نے عمل کیا, اور اسی سنت پر اس بر صغیر کو ہند میں علماء دیوبند نے عمل کیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دار العلوم دیوبند کیوں بنا؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن, وہ شیخ الہند آج پاکستان کا نوجوان جس کو بھلا چکا ہے, آج ہندوستان میں 22 دسمبر کو آل ورلڈ کا سیمینار شیخ الہند پر ہو رہا ہے دلی میں, جس میں پوری دنیا کے سربراہان مملکت اسلامی شریک ہو رہے ہیں, بڑے بڑے سکالر, بڑے بڑے مجاہد شیخ الہند کے سیمینار میں جا رہے ہیں. کیوں؟ شیخ الہند کون تھا جس کے بارے میں شورش کاشمیری نے کہا کہ گردش دولت کی سنگینی سے ٹکراتا رہا. ستے پہ ہو شیر سننے والا موڑ کوئی نہیں پڑا بس نہیں تو پھر میں نہیں سنا رہا. ادھے بول دے ادھے کتنے بول رہے ستے بڑیاں گلیاں رکھڑیاں نے جنی مرضی اگ لاؤ لگتی نہیں. توجہ ہے. شورش نے کہا گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا. وہ شیخ الہند محمود الحسن مالٹا کی جیل میں تھا, اس کا جنازہ 1920 میں جب دلی سے اٹھا تو پورا ہندوستان اس کے جنازے میں شریک تھا, کوئی مجاہد کوئی مفکر ایسا نہ تھا جو دلی میں نہ پہنچا ہو. اور دلی میں شیخ الہند کا جنازہ حکیم اجمل خان کی کوٹھی سے اٹھا اور دیوبند لایا گیا. جب غسل کرانے کے لیے اس کی کمر سے کپڑا ہٹایا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حمید الحسن کی کمر پہ ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہیں. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. مولانا حسین احمد مدنی دار العلوم کلکتہ میں مدرس تھے, وہ آئے ان سے پوچھا کہ آپ کے استاد کو کیا ہوا, کمر پہ ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. تو حسین احمد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا میرے استاد کو یہ واقعہ مفتی انتظام اللہ صحابی کتاب علماء حق اور ان کی مظلومیت کی داستانے میں موجود ہے. مفتی انتظام اللہ لکھتے ہیں کہ حسین احمد مدنی نے رو کر کہا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ مجھے میرے اس راز کو دنیا میں فاش نہ کرنا, لیکن آج استاد دنیا سے چلا گیا. حسین احمد نے رو کر کہا جب مالٹا میں نئے ہم گئے اور میرے استاد کو انگریز ایک تہ خانے میں لے جاتا تھا اور میرے استاد کی کمر پہ لوہے کی گرم سلاخیں لگاتا تھا, اور انگریز کہتا تھا محمود الحسن ایک دفعہ انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے دستخط کر دے, لیکن محمود الحسن کو جب ہوش آتی وہ یہی کہتا اے انگریز میں بلال کا وارث ہوں, میری چمڑی ادھر سکتی ہے, انگریز کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا. اس خطے کو پڑھ کر دیکھ. 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں تابا نے شیخ الہند کو دعوت دی کہ آپ ہمارے جلسے میں آئیں. علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبا, علی گڑھ یونیورسٹی میں جب دعوت آئی شیخ الہند بیمار تھا, چار پائی پہ لیتا تھا, حکیم اجمل خان جو ان کا مریض تھا ان کے زیر علاج جب کھایا, اس بوڑھے شیخ الہند کو سنایا گیا, وہ بیمار تھا. ہائے, شیخ الہند نے کہا میرے علی گڑھ یونیورسٹی جانے سے اگر انگریز کو تکلیف ہو تو میں ضرور جاؤں گا. ڈاکٹر نے کہا تم چل نہیں سکتے, فرمایا میری چار پائی کو اٹھا کر لے جاؤ. چنانچہ شیخ الہند کی چار پائی کو علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے ایک ریل کے ڈبے میں ڈالا گیا. مولانا شبیر احمد عثمانی ساتھ تھے. شیخ الہند کی چار پائی کو علی گڑھ یونیورسٹی کے سالانہ جلسے میں جو آل انڈیا طلبہ کی تنظیم نے منعقد کیا تھا, شیخ الہند کی چار پائی کو اس جلسے کے سٹیج پر رکھا گیا. شیخ الہند چار پائی پہ لیتے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے جو خطبہ صدارت دیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے, اس کے چند الفاظ آپ سنیں, حیران ہو جاتا ہے آدمی. شیخ الہند نے کہا اے نو نہالان وطن, میں پوری دنیا کی خاک چھان کر میں نے جگہ جگہ اپنے غم کے غمخار اور متلاش غمخار تلاش کیے لیکن مجھے کوئی نہیں ملا. ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی داڑھیوں پہ نور چمک رہا ہے, جن کے چہرے چمک رہے ہیں لیکن ان کے دل انگریز کی غلامی نے سیاہ کر دیے ہیں, وہ انگریز کے ٹاؤٹ بن گئے ہیں. اے نوجوانوں, میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں, میرے غم غم گسار تم بن جاؤ. میری ہڈیاں اسی غم میں پگھل گئی ہیں کہ برطانیہ کی بنیادوں کو ہم ہلا کر رکھتے ہیں. اے کتب میں سے جو میرے غم کا غمخار بن جائے, مجمع کی چیزیں نکل گئی. اے محمد علی کبھی جوہر نہ بنتا اگر شیخ الہند کے قدموں میں نہ آتا, اور شوکت علی کبھی مجاہد نہ بنتا اگر محمود الحسن کا نوکر نہ بنتا, اور حسرت محامی کبھی جہاد آزادی کا مجاہد نہ بنتا اگر محمود الحسن کے قدموں میں نہ آتا. یہ علماء محمود الحسن کے قدموں میں آئے, ان کے چہرے چمک گئے, ان کی تاریخیں چمک گئی. یہ بڑی لمبی داستان ہے. میں آپ کو تحریک خلافت کی داستان پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا. محمود الحسن وہ تھا کہ جس کی وفات کے بعد ایک انگریز ولیم میور نے لکھا تھا کہ یہ ہندوستان کا وہ مجاہد تھا کہ اگر اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی خاک بھی انگریز سے نفرت کر رہی ہے. کیا عجیب بات ہے. اس محمود الحسن کو تم نے بلا دیا اور پاکستان میں ٹاؤٹوں کی اکثریت ہے. آج جناب نوابوں کا, سلطانوں کا, قریشیوں اور گیلانیوں کا نام ریڈیو ٹی وی پہ آ سکتا ہے اور اس محمود الحسن کا نام کیوں نہیں آ سکتا؟ پاکستان کی تاریخ تمہارے باپ نے مرتب کی ہے. تم کہتے ہیں یہ ملک کی بات 1930 کے بعد شروع ہوئی. محمود الحسن کا انتقال تو 1920 میں ہو گیا تھا. یہ جہادی آزادی والا نہیں تھا. تم اتنے ٹاؤٹ بن گئے ہو, تم ان کا نام لیتے ہو جو انگریزوں کے گھوڑوں کے خرخرے مل کے جنہوں نے 900 مربع زمین انگریز کی آلات کرائی وہ تمہارے وفادار بن گئے, اور وہ علماء جو چونے کی بھٹیوں میں ڈال کر جلا دیے گئے, وہ علماء جن کو دیواروں کے نیچے لٹا کر جن کے اوپر دیواریں کھڑی کر دی گئی, وہ علماء جن کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا, اور وہ علماء جن کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ہر ہر درخت پہ جن کی گردنوں کو لٹکایا گیا, اور وہ علماء کہ جن کو جناب علی بوریوں میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈال کر اوپر سے گولیوں کے نشانے بنا دیے گئے, اور وہ علماء جن کو لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک ایک دن میں 400 علماء کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا, کیا ان کا نام تیری تاریخ میں نہیں آ سکتا؟ کیا ان کا نام تیری کتابوں میں نہیں آ سکتا؟ وہ یتیم تھے, وہ لوارس تھے, وہ بے کس تھے, نہیں وہ مجاہدی آزادی تھے. اور تو جو تاریخ کو مرتب کرتا ہے, انگریز کا پہلے بھی ٹوڈی تھا آج بھی تو ٹوڈی ہے. میرے دوستو, ہمارا تعلق, ہم ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں, وہ دیوبند کا مدرسہ جس نے محمود الحسن کو پیدا کیا, وہ محمود الحسن جس نے 1911 سے لے کر 1914 تک ایسی ایشمی رومال کی تحریک چلائی کہ برطانیہ کی بنیادوں کو ہلا کر, وہ محمود الحسن اور جس کے شاگردوں میں مولانا حکیم الامت اشرف علی خان بھی پیدا ہوئے. جس نے 1500 کتابیں لکھ کر دنیا کو برتے حیرت میں ڈال دیا. وہ شیخ الہند جس کے شاگرد میں حسین احمد مدنی پیدا ہوا, جس کے شاگردوں میں عبید اللہ سندھی پیدا ہوا, جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا, وہ حسین احمد مدنی. باتیں کرنا بڑا آسان ہے. وہ حسین احمد مدنی جس نے کراچی کی خلافت کانفرنس میں برطانیہ کے وائسرا کو للکارا تھا اور وائسرا نے کہا حسین احمد کو گولی مار دو. حسین احمد کراچی کے خالدی نہال میں انگریز جج کے سامنے کہتا ہے تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام. اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ سزا کیا ہے؟ حسین احمد نے کہا سزا کا مجھے پتا ہے, جب تک میری رگوں میں خون گردش کرتا رہے گا میرا یہی بیان ہے. محمد علی جوہر اٹھے, اٹھ کر حسین احمد کے پاؤں پکڑ لیے, فرمایا حسین احمد آپ کو گولی لگ جائے گی. حسین احمد بیان بدل دیں. حسین احمد نے کہا محمد علی اگر آج میں نے بیان بدلا خدا کی قسم ایمان بدل جائے. حسین احمد کو انگریز نے تحریک خلافت کے جلسے میں 900,000 کا اجتماع تھا کراچی میں, 900,000 انگریز کی رپورٹ ہے, چاروں طرف توپے لگی ہوئی, چاروں طرف توپے اور حسین احمد کو گولی کا حکم ہے. حسین احمد حلوے کی رکابی کی ختم دینے والا ملا ہوتا کبھی نہ آتا. آئے حسین احمد بالا کوٹ کی پہاڑوں کا ترجمان تھا, حسین احمد ان لوگوں کا ترجمان تھا. میں نے پچھلے دنوں بالا کوٹ کے جلسے میں شاہ اسماعیل کے مزار پر جلسے میں کہا, میں نے کہا سرزمین بالا کوٹ احمد فن شاہ شہید, تیری خاک پاک میں خابیدہ ہے مرد سعید, آج تک انہار کے نغموں میں ان کا سود ہے اور شمع ایماں وادی کاغان افروز ہے. وہ بالا کوٹ کا فکر لے کر آیا تھا. حسین احمد سٹیج پہ کھڑا ہے, چاروں طرف توپے لگے ہیں اور توپوں میں گولے ہیں, گولے انگریز کی توپوں میں گولے, حسین احمد کی تاک میں ہے, آج گولی لگ جائے. حسین احمد سٹیج پر آتے مسکرا کر انگریز کی توپوں کو خطاب کیا اور توپوں کو بلبل سے تشبیہ دی. ایک شعر پڑھا, اس شعر میں حسین احمد انگریز کی توپوں کو بلبل سے تشبیہ دی اور ان کے اندر پڑے ہوئے گولوں کو گل سے تشبیہ. ہائے حسین احمد نے کہا لیے پھرتی ہے بلبل, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, کیا ہی بات, اور لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے, شہید ناز کی تربت کہاں ہے. یہ شعر پڑھنے کی دیر تھی. ہائے تصویر کا دوسرا رخ کتاب اٹھا کر دیکھو, اس میں لکھا ہے کہ مجمع لوٹ پوٹ ہو گئے, 15 منٹ تک دنیا اچھلتی تھی حسین احمد کے شعر کو سن کر. اور جب لوگ بیٹھ گئے حسین احمد نے کہا او انگریز کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں, اور شجر آزادی کو خون دے پھینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے, شجر آزادی کو خون دے کے پھینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے. وہ لوگ ان کا جہاد تھا, ان کی داستان حریت. اور ابوالکلام آزاد, باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے. ایک شعر سناتا ہوں جو شورش نے کہا ابوالکلام کے بارے میں, واقعات پھر کبھی سناؤں گا. شورش نے ابوالکلام کی جب وفات ہوئی انڈیا میں, شورش ابوالکلام کی قبر پر گیا اور ابوالکلام کی قبر پر جا کر کیا عجیب شعر کہتا ہے. وہ شعر آخر عطا اللہ شاہ بخاری کو سنائے, شاہ جی جھومتے تھے, ایک شعر شاہ جی نے بھی ساتھ ملا دیا. ابوالکلام کے بارے میں شورش کہتا ہے کئی دماغوں کا ایک انسان, کئی دماغوں کا ایک انسان, میں سوچتا ہوں کہاں گیا, کئی دماغوں کا ایک انسان, میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے, اور قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے, زباں کا زور بیان گیا ہے, قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے, زباں کا زور بیان گیا ہے. اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، میر کیا کارواں گیا ہے، اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے اور میر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یہ کون اٹھا کے بیر و کعبہ، شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم، خواص پہنچے عوام پہنچے، تیری لہد پہ خدا کی رحمت، تیری لہد پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ جب یہ شعر آ کر عطا اللہ شاہ بخاری کو سنائے تو شاہ جی نے کہا کہ میری طرف سے یہ شعر بھی ملا دو کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو مرنے والے جگا چکا ہے، اور تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو مرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اب معافی مانگ کر گھر کو آ جانا تو بڑا آرام ہے، حلوے کی رکابی پہ ختم دے کر دیوبند کے عالم پہ کفر کا فتویٰ لگانا بڑا آسان ہے۔ آؤ استقلال و استقامت کی وہ یاد تازہ کر جو تیرے پیغمبر نے بدر کے میدان میں تازہ کی، جو تیرے نبی نے بدر و احد کی لڑائی میں تازہ کی تھی، جو مکہ کی گلیوں میں اور طائف کی وادی میں تیرے پیغمبر نے استقامت کا ترانہ گایا تھا، آ اس طرح کی کوئی مثال تو پیش کر۔ اگر تیرے پاس کوئی مثال نہیں ہے، آ میں تجھے دکھائی وہ مثال ہے جو شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری نے پیش کی ہے۔ وہ شیخ التفسیر رب لاہور میں قرآن کا درس شروع کیا، لوگ پتھر مارتے ہیں تھے کڑھے دو، لیکن 40 سال کے بعد جب اسی جگہ سے اس کا جنازہ اٹھا تو 250,000 آدمی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ احمد علی لاہوری انگریز نے 10 کے بلاک پہ لٹا دیا، ایک اور بلاک اس کے جسم پہ رکھ دیا۔ احمد علی انگریز نے کہا احمد علی کیا خیال ہے؟ احمد علی لاہوری نے کہا انگریز میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو، میرے ایمان کے چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ اگر تیرے پاس مثال کوئی نہیں تو میں تجھے دکھاتا ہوں، وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ کوئی ایک ایسا پیدا کر جو کلکتہ کی جیل میں 5 سال رہا، 3 سال بعد لدھیانہ کے نوجوان گئے، شاہ جی ہم ضمانت کرانا چاہتے ہیں، وہ عطا اللہ شاہ بخاری، کوئی روٹی دینے نہیں جاتا تھا، کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں، کوئی غم گسار نہیں، کوئی غم خار نہیں، کوئی اندر نہیں جا سکتا، آئے 5 سال۔ شاہ جی سے پوچھا کتنی سزا ہوئی، فرمایا صرف 5 سال، فرمایا صرف، اور تجھے حوالات کی گرم ہوا نہیں لگی اور بھونکتا تھا اللہ شاہ کو، اور تجھے کبھی حوالات کی گرم ہوا نہ لگی اور فتوے عطا اللہ شاہ پہ آئے۔ 3 سال کے بعد شاہ جی کی ضمانت کرانے گئے، شاہ جی نے جیل کی سلاخوں سے کہا یہ قفص ہی مجھ کو عزیز ہے، اور کچھ دی تو لوں گا قرار سے، اور مجھے اب چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے، اور جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا یہ بلبل زار سے، اور خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری راول پنڈی کی جیل میں، شاہ جی کہتے ہیں کئی سال گزر گئے جیل میں، کوئی ملاقات کرنے نہیں آیا، ہجرت کا وقت تھا، بے ساختہ ایک شعر میری زبان پہ آ گیا، میں اپنے لحن میں پڑھا تو ساری جیل کے لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا شاہ جی ہمیں حکم کرو، ہم جیل کے دروازے توڑ دیتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا کوئی ضرورت نہیں، کیا عجیب شعر تھا کہ زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ختم کماتا ہے، زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ستم تماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھک چکی ہے رات اب کون آتا ہے، اے ہوا اسے گل کر دے، ڈھک چکی ہے رات اب کون آتا ہے۔ کیا لوگ تھے، کیا وہ عاشق مزاج تھے، شاہ جی کہتے ہیں اب ذکر نہ چھیڑو مستی کا، اب نام نہ لو پیمانے کا، اور ساقی نہ رہا تو بادہ کٹو، اب لطف گیا میں خانے کا۔ شاہ جی راول پنڈی کی جیل میں ایک من گندم روزانہ پیستا ہے، ظفر علی خان کہتا ہے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت پر کہ تیری خاطر چکی ہم نے جیل میں پی، ایک من گندم۔ گورے افسر نے سوچا اتنا بڑا خطیب ہے چکی کیسے چلاتا ہوگا، میں دیکھوں تو صحیح، سارا دن تقریر کرتا ہے جیل میں، چکی رات کو چلاتا ہوگا۔ گورا افسر تہجد کے وقت جیل میں آیا اور عطا اللہ شاہ کی بارک میں چھاپا مارا، حیران ہو گیا عطا اللہ شاہ بخاری اپنی بارک میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چلتی جا رہی ہے۔ اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں، ہم اولیاء کے نوکر ہیں، لیکن پیر ہو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا، پیر ہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جیسا۔ تجھے اس کے بارے میں ساری روایتیں پہنچ گئی من گھڑت جناب علی کھانے پینے والی، تجھے یہ روایت نہیں پہنچی کہ پیر نے پیر سے کسی نے پوچھا اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ دیکھے، یہ بات نہیں پہنچی۔ اور پیر ہو تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا، پیر ہو بابا فرید الدین گنج شکر جیسا، پیر ہو خواجہ سید علی اجمیری جیسا، پیر ہو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جیسا، اولیاء ہو اللہ کی قسم سچا ولی ہو، پیر ہو شیخ التفسیر مولانا عبداللہ درخواست کی جیسا، ایک قدم بھی نبی کی سنت کے خلاف نہیں اٹھتا، ایسا پیر ہو ہم اس کے پاؤں کی مٹی کو اپنی آنکھ کا سرما بنانے کے لیے تیار۔ او پیر پیر تو ہو، پیر نہ ہو، پیر ہو ولی ہو، وال نہ ہو، وال نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ولیوں کے نوکر ہیں وڑوں کے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قصور میں ایک آیا تھا والا، اس کو کہتے تھے ڈبا پیر، کیا کہتے تھے؟ ڈبا۔ کہنے لگا ہر مرید مجھے 5 روپے مہینے کے دیا کرے، ایک کوئی میرے جاتا تھا، کہنے لگا میں تو نہیں دیتا۔ اس نے کہا تو نہیں دیتا تو تجھے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا تجھے جنت میں کوئی جانے دے گا تو مجھے روکے گا، وہ بھی آگے پیسہ۔ اس نے کہا جی، 2-4 دن گزر گئے، اس جس نے کہا تھا میں 5 روپے نہیں دیتا، وہ کہنے لگا جی پلیز، رات مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا کہ جی 2 پیالے ہیں، ایک شہد کا ایک پیشاب کا، میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں، تمہارا ہاتھ شہد کے پیالے میں۔ پیر نے کہا مجھے 5 روپے مان لیتا، تیرا ہاتھ بھی شہد کے پیالے میں آ جاتا۔ اس نے کہا اس کے بعد میں نے کہا تم میری انگلیاں چاٹنے لگے، میں تمہاری چاٹنے لگا۔ پیر ہو کوئی نبی کی سنت پہ چلنے والا، ہم اس کے نوکر ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، ہم اس کے، لیکن جو من گھڑت ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ من گھڑتوں کو بھائی، جو اللہ کو مانے وہ اللہ کے ولی کو کیسے نہ مانے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کو مانے اور اللہ کے ولی کو نہ مانے، یہ ہو سکتا ہے؟ ولی ہو شیخ الہند مولانا محمود الحسن جیسا، ولی ہو قاسم نانوتوی جیسا، مولانا قاسم نانوتوی بہت بڑا ولی کے کامل تھا۔ رافضوں نے ایک دفعہ خیال کیا کہ مولوی قاسم کی توہین کرے، تو انہوں نے ایک آدمی کو جعلی طور پر مار دیا۔ سوان قاسم کی حاشیے میں مولانا مناظر حسن جیلانی نے اس کو لکھا، جعلی طور پر ایک آدمی کو مار دیا، کفن پہنا دیا، وہ آدمی زندہ تھا، ارادہ کیا کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی جب جنازہ پڑھانے آئیں گے، جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، تو یہ آدمی اٹھ کر مولانا قاسم نانوتوی کی داڑھی پکڑ لے گئے، کہے گا مولوی قاسم میں تو زندہ ہوں، میرا جنازہ کیوں پڑھا؟ یہ انہوں نے توہین کا ارادہ کیا۔ اور حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من عادا لی ولی جن فقد اعظمته بالحرب، جس نے ولی سے مذاق کیا گویا تو اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ حضرت نانوتوی کی توہین کا ارادہ، حضرت نانوتوی جنازے پر آئے، جنازہ سامنے رکھا ہے، اور اہل سنت کا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف برحق ہے، کشف ولایت برحق ہے، بزرگی برحق، کشف حضرت نانوتوی قریب آئے، آپ کو کشف ہوا کہ یہ آدمی زندہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنازے میں اس کے وارثوں سے کہا باہر آ جاؤ، اس میت کے وارث باہر آ جائیں، سب باہر آ گئے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ تم اجازت دیتے ہو کہ میں اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی تو جنازے کی آپ کو لائیں۔ انہوں نے کہا میں پھر کہتا ہوں کہ جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھا دو۔ 3 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد حضرت نانوتوی نے جنازہ پڑھایا، سلام پھیر کر فرمایا یہ آدمی اب قیامت کی صبح تک نہیں اٹھ سکتا۔ ولی ہو تو ایسا ہو جو 3 دن کے لیے روپوش ہو گیا، جنگ آزادی میں سال 3 دن کے بعد باہر نکل آیا، طالب علموں نے کہا حضرت جی آپ کو پھانسی ہو جائے گی، فرمایا میں تو 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر میرا پیغمبر غار میں 3 دن نہ رہتا، میں تو روپوش رہ کر بھی نبی کی سنت پہ عمل کر رہا، ایسا ولی ہو۔ حضور کی شان میں بڑے بڑے لوگوں نے کلام کیا، لیکن حضرت نانوتوی نے جو کچھ کہا اس کی سال کوئی نہیں۔ توجہ ہے، ذوق تازہ ہے. حضور کی شان میں حضرت نانوتوی نے فرمایا، سب سے پہلے بشریت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. اور وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. حضور کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں کہ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے حاکم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے حاکم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ. اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اور عاشق ہو تو شیخ محمود الحسن جیسا. مولانا اخلاق حسین دہلوی نے حضرت شیخ الہند کی طرف دو شعر منسوب کیے، سناؤں؟ ذوق تازہ ہے، ذوق تازہ ہوگا تو سناؤں. جتنے قصیدے آپ نبی کی شان میں پڑھیں، ایسا قصیدہ، ایسے شعر ہم نے نہیں سنے آج. ٹھیک ہے، سننا چاہتے ہیں آپ؟ توجہ کریں. حضرت شیخ الہند نے جنت کو خطاب کیا ہے اپنے کلام میں، جنت کو، جنت کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. تجھ میں حور و حور، حور کو کہتے ہیں، قصور کا معنی محلات. فرمایا جنت سے خطاب کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اور میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا عاشق نہیں آیا، کوئی ایسا کلام کرنے والا نہیں آیا. وہ میرا شیخ مدنی رسول اللہ کے روضے سے جدا ہوا تو کہتا ہے، دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، اور دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، اور سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. شورش کاشمیری کہتا ہے، حضور کے روضے پہ دیار یثرب میں گھومتا ہے، دیار یثرب میں گھومتا ہے، نبی کی دہلیز جھومتا ہے، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا. میرے دوستو، سب سے بڑی بات اس پیغمبر کی سیرت کی یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقے پہ چلیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آج ہماری حکومت کہتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسلام کا مذاق روزانہ ہم لوگ اڑاتے ہیں، اور ہماری حکومت اس کی سرپرستی کر رہی. ابھی آپ نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا کہ جنرل ضیاء صاحب نے ظفر اللہ مردود کے مرنے پہ دعا مانگی، پڑھا ہے؟ دعائے مغفرت کی، دعائے مغفرت کی کہ اللہ تعالیٰ ان مردود ظفر اللہ کو، میں نے کہا رحمت تیرے باپ کی ہے، رحمت کہتا ہے رحمت اس کو ہو جائے. میں نے لاہور کے اور اسلام آباد کے جلسے میں کہا، میں نے کہا جنرل ضیاء صاحب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، راجے گاندھی کے بارے میں، اندرا گاندھی کے بارے میں تو نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو جوار رحمت میں جگہ دے، اس لیے کہ اندرا گاندھی کو تو کافر سمجھتا تھا، اس لیے اس کے بارے میں دعا نہیں کی. اگر ظفر اللہ کو تو کافر سمجھتا، اس کے لیے دعا کبھی نہ کرتا. ٹھیک ہے، تم نے ظفر اللہ کو مسلمان سمجھا، اور جو قادیانی کو مسلمان سمجھے اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ضیاءالحق صاحب دوبارہ کلمہ پڑھ، دوبارہ کلمہ پڑھ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ پاکستان میں حلے کی رکابیوں والے ملا ہو، یہاں دیوبند کی وہ ذریت موجود ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، اور ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ایک لاکھ کم دیے تو ہے کیوں، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالیں جلا کے دیے. ہم نے کہا ضیاء الحق صاحب تجھے ختم نبوت سے حیا نہیں آتی تو نہ صحیح، تجھے خدا سے حیا نہیں آئی تو نہ صحیح، تجھے قرآن سے حیا نہیں آئی تو نہ صحیح، اپنے اس کا کوئی نہیں. زکات کے نام پر، عشر کے نام پر تم نے کہا کہ مولوی ہمارے دامے فریب میں آ جائیں گے، لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم وہ ملا نہیں ہیں کہ جو حلوے کے رکابیوں، ہمارے ہم ان علماء سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے برطانوی سامراج سے ٹکر لے کر اس کو ناک چنے چبوائے تھے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے دوستو کتنے افسوس کی بات ہے، عدالتوں میں اسلام آیا؟ عدالتوں اسلام آیا؟ عدالتوں میں اسلام نہیں، کالجوں سکولوں اور یونیورسٹیوں میں اسلام کا نصاب تعلیم نہیں، بینکوں میں اسلام نہیں، تو کہاں اسلام ہے؟ ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے نور جہاں، اذان کے بعد مہدی حسن، اذان سے پہلے نور جہاں، اذان کے بعد مہدی حسن، اور درمیان میں اذان ہوتی ہے. ہمارا بھولا بھالا مسلمان کہتا دیکھو یہ اذان ہو رہی ہے، ہاں اذان کے بعد نماز ہوتی ہے کہ مہدی حسن آتا ہے؟ بولو بھائی، یہاں مہدی حسن آتا ہے. کہتے جی اسلام آ رہا ہے. ہم نے کہا جناب جنرل ضیاء صاحب اپنے پہلے گزرے ہوئے صدور کا حشر دیکھو، حشر یا وہ اس ملک میں ایسے ایسے سربراہ رہے جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، کہتے تھے کہ لیکن خدا نے ان کی کرسی کو الٹ کر بتا دیا کہ کرسی صرف آیت الکرسی والے کی مضبوط ہے اور کسی کی کرسی مضبوط نہیں. یہاں ایسے ایسے لوگ آئے جناب علی جو کہتے تھے ہمارے علاوہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ان کا نام کہیں کوئی لیتا ہے؟ ہائے، یہاں پر وہ آدمی بھی آیا یا خام جس نے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے. ایک لیڈر صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے وہاں، تو ان کا مکان تلاش کرتے رہے سٹلے ڈاؤن راول پلی، مکان نہ ملا. آخر مکان ملا تو ان سے کہا آغا صاحب آپ کے گاؤں، آپ کے پڑوس والے آپ کو نہیں جانتے. کہنے لگا میں گھر سے نکلتا ہی نہیں. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ گھر سے نکلتا ہوں تو گلی کے کتے میرے پیچھے پڑ جاتے. دیکھو یہ صدر کا حال ہے جو پہلے گزرا، اور اس سے پہلے یہاں بڑے بڑے صدر گزرے. آج ہم تمہیں وہی بات کہتے ہیں جو قاضی احسان احمد شجابادی نے ایوب خان سے کہی تھی کہ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. اور یہاں پر وہ آدمی بھی آیا سکندر مرزا، جانتے ہو سکندر مرزا کا نام سنا ہے؟ ایوب خان نے جس کے سینے پہ پستول رکھ کر یہ ملک اقتدار حاصل کیا تھا، وہ اس ملک میں وہ کہتا تھا اسلام آ ہی بھی سکتا. آخر اس کا حشر یہ ہوا، یہاں سے لندن گیا، لندن ایک ہوٹل کا مینیجر رہا، جب مرا تو اس کی لاش کو ایران میں لا کر دفن کیا گیا، اور جب خمینی برسر اقتدار آیا تو اس نے لاش کو قبر سے نکال کر دریا میں پھینک دیا. اس نے کہا یہ ایران کا غدار تھا. یہ اس کا حشر ہوا. اس سے پہلے غلام محمد گورنر جنرل تھا، غلام محمد ایک ٹانگ سے بیچارہ لگڑا تھا. اس کی قبر جناب گورا قبرستان کراچی میں بنی، اور عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچی، وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. عیسائیوں کے قبرستان میں صرف اس کی قبر پر درخت لگا ہوا ہے، اس لیے گرمیوں میں سارے قبرستان کے کتے اس کی قبر پر آ کر بیٹھتے ہیں کہ جناب یہاں درخت لگا ہوا ہے. اور وہ ایک آنگ سے لنگڑا تھا، کہتا تھا مولویوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے میں گولی مار دوں گا، یہ کہتا تھا. اس کو لوگ مردیان کہتے تھے. ایسا پاگل ہوا آخر عمر میں لاہور آیا، کہنے لگا یہاں پاگل خانے کا میں نے معائنہ کرنا. پاگل خانے میں چلا گیا، پاگل خانے میں بارکیں بڑی تھی، یہ بھی پاگل خانے میں داخل ہوا. جب پاگل خانے میں داخل ہوا تو سامنے دو پاگل آپس میں کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہا ہے. ایک پاگل دوسرے سے کہا اس کی طرف اشارہ کر کے کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا. برنر کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا؟ کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا. اب گورنر نے سن لیا کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ تیسرا بھی آ گیا.
اس نے کہا خبردار. گورنر نے کیا کہا؟ تو وہ گورنر جو تھا تو وہ پاگل کہنے لگا کہ بک بک مت کرو. پاگل آ کر کے کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا خبردار میں گورنر جنرل آف مغربی پاکستان ہوں. وہ پاگل کہنے لگا جب ہم باہر ہوتے تھے یہی کہا کرتے تھے کہ ہم بھی گورنر جنرل آف پاکستان ہیں. بڑے لوگ بڑے بڑے لوگوں کے یہاں حشر ہوئے. ضیاء صاحب آخر تم نے بھی جانا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ آخر تم نے بھی اپنے پرانے لوگوں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو. ہمارا کیا قصور ہے جی؟ 14 پنجاب کے ضلعوں میں میرا داخلہ بند ہے. میں کوئی عبدالقار کا آدمی ہوں؟ میں اس پر لعنت بھی نہیں بھیجتا, اور اس پر اور اس کی ذریت پر, ٹھیک ہے؟ بولو, ہم نے کسی ڈاکو کا داخلہ کسی شہر میں بند نہیں پاکستان میں, کسی اداکار کا داخلہ بند نہیں. میرا 14 ضلعوں میں داخلہ کیوں بند ہے؟ ہے بھائی, ہائے, کسی ڈاکو کا داخلہ بند نہیں, کسی چور کا داخلہ بند نہیں, ہمارا داخلہ بند. لیکن ہمارا ایک دعویٰ ہے, ہم ایک بات کہتے ہیں کہ خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے. ہمارا یہ موقف ہے کہ جتنی مرضی پابندیاں لگاؤ خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے. میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے, اور مالک روز مکافات کو راضی کر لے. حاک میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. یہ ایک کتاب ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کا نام ہے خمینی ازم اور اسلام. پاکستان کے 3 صوبوں کی حکومتوں نے اس کو ضبط کیا ہے. اس کا کیا قصور ہے کتاب کا؟ اس لیے کہ ہم نے اس دنیا کے سب سے بڑے مرتد خمینی کے اصلی چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو, یہ ایران کا رسالہ وحدت اسلامی, اس کا فوٹو میں نے دیا ہے. ایرانیوں کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خمینی حجت اللہ. یہ دیکھو, یہ خمینی صاحب کی کتاب ہے کشف الاسرار کے 119 صفحے پر. خمینی صاحب کہتے ہیں کہ عمر فاروق نعوذ باللہ کافر اور زندیق تھے. یہ خمینی کی کتاب ہے, خمینی کے, یہ اخبار میں خمینی کی تقریر چھپی ہے کہ پاکستان کے تمام اخبارات میں بھی آئی ہے. خمینی صاحب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے. یہ ایران کے تہران ٹائمز کا فوٹو ہے, تہران ٹائمز کا فوٹو. اس وجہ سے اس کتاب کو حکومت نے ضبط کیا. یہ کتاب 125 صفحے کی ہے, اور پورے ملک کے ہر شہر میں یہ پہنچ چکی ہے اللہ کے فضل سے. تم ضبط کرو, جو مرضی کرو, 3 صوبوں میں ضبط ہے, 1 صوبے میں اس پر پابندی نہیں ہے. توجہ کرے ذرا, اس کتاب کے اندر شیعہ مذہب کا پورا تعارف, خمینی کی تمام کتاب کی اصلیت, اس میں پاکستان میں پہلی مرتبہ اتنی تفصیل سے بلکہ فوٹو اس میں ہم نے دیے ہیں خمینی کی اصل کتابوں. یہ کتاب ہے میری, جو اس کا مقدمہ میں نے لکھا ہے, لیکن کتاب یہ علامہ نذیر احمد مخدوم کی ہے, شیعہ کے 50 سوالوں کا جواب ہے. کتاب ہے سیدنا امیر معاویہ. یہ بڑی معلوماتی دستاویز ہے حضرت معاویہ کے بارے میں. یہ جو خمینی ازم ہے, اس کتاب کا 25 روپے ہدیہ ہے. پڑھے لکھے لوگ, ہر آدمی اس کو ضرور خریدے, یہ بڑی معلوماتی دستاویز. یہ ذرا توجہ سے ان چند چیزوں کو دیکھیں. یہ ایک چارٹ ہے بھائی, اس چارٹ کو ذرا غور سے دیکھیں, بیٹھے دعا کے بغیر کوئی نہ جائے. یہ دیکھیں, یہ چارٹ ہے, دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس چارٹ میں 250 علماء دیوبند کا تعارف ہے. اس چار میں پہلی مرتبہ, یہ اس کا 7 ایڈیشن ہے. جب یہ پہلا ایڈیشن اس کا چھپا تو غلطی سے حضرت شیخ درخواستی کا نام اس میں سے رہ گیا. وہ غلطی کی بات تھی, بلکہ حضرت درخواستی کا نام نہیں رہا, کہ میں مرید ہوں حضرت مولانا عبداللہ بیلی شریف والوں کا. حضرت عبداللہ بیلی شریف والوں کا نام بھی رہ گیا, اور بھی کئی لوگوں کا نام رہ گیا. تو اس کے بعد دوسرے ایڈیشن میں ہی ان کے نام کی غلطی ختم ہو گئی, اور حضرت شیخ کا اور دوسرے جن بزرگوں کا نام رہ گیا تھا آ گیا. یہ تصحیح شدہ چارٹ ہے, 250 علماء دیوبند کا تعارف ہے, 70 کتابوں کا جوڑ ہے. پوری دنیا کے اندر دیوبند کا فیض کہاں کہاں پہنچا, ایسا چارٹ نہیں شائع ہوا. صرف 10 روپے اس کا دیا ہے. ہر سنی نوجوان بزرگ مدرسے والا اس کو ضرور خریدے, ہر مسجد میں یہ لگائیں, یہ بڑی باعث برکت چیز ہے. یہ ایک چارٹ ہے, اس کو دیکھیں, اس کا نام ہے ختم نبوت. اس کے اندر 40 قرآن کی آیتیں ہیں, 40 حدیثیں. بزرگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں یہ چارٹ ہوگا اس گھر میں آفات سے وہ گھر محفوظ رہے گا, اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت کی برکت بڑی ہے. یہ 40 قرآن کی آیتیں ہیں, 40 حدیثیں. ایسا چارٹ بھی دنیا میں آج تک شائع نہیں ہوا, صرف 5 روپے اس کا دیا ہے. یہ چارٹ کا 10 روپے, یہ تو تعویذ کا تعویذ ہے, چارٹ کا چارٹ ہے. یہ ایک چارٹ ہے خلافت راشدہ, ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک خلفائے راشدین کے حالات ہیں, بڑی معلومات کی دستاویز ہے. یہ کتابیں اور یہ چارٹ, کوئی چندہ اکٹھا کرنا مقصود نہیں, یہ باہر کتابوں کا سٹال لگا ہوا ہے, باہر کتابوں کا سٹال ہے. اس بائیں طرف سارے دوست دعا کے بعد سٹال سے کتابیں یہ چارٹ لے لیں. یہ ہم کوئی چندہ نہیں اکٹھا کر رہے ہیں, بلکہ ایک بہت بڑی معلوماتی دستاویز ہے, سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ. پوری دنیا میں اہل سنت علماء دیوبند کا فکر ہمارا ادارہ پھیلا رہا ہے, آپ اس میں شریک ہوں. اور اس کے علاوہ شیعہ نے ایک امامیہ جنتری شائع کی ہے, اس کے مقابلے میں اس سال پہلی مرتبہ ہم خلافت راشدہ جنتری شائع کر رہے ہیں. 1 جنوری انشاءاللہ آئے گی, بلکہ 1 سے بھی پہلے منظر عام پر آ رہی ہے. اس کے ممبر سازی شروع ہے, مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کے پاس اس کے ممبر سازی کے فارم موجود ہیں, آپ اس کے ممبر بنیں. یہاں بھی فارم ہمارے پاس موجود, جو ممبر بننا چاہتے ہیں دعا کے بعد ممبر بنیں. صحابہ کے ممبر بننا بہت بڑی عبادت ہے, 5 روپے رکنیت فیس ہے, 10 روپے کی وہ جنتری ممبروں کو ملے گی, ویسے اس کی قیمت 15 روپے ہے. 3 سال تک وہ آدمی ممبر ہوگا جو کا فارم پر کرے گا. یہ بڑی معلوماتی چیزیں ہیں, یہ سنیوں کا دیوبندیوں کا لٹریچر ہے, سرمایہ ہے, جو بڑی بڑی کتاب کے نچوڑ کے بعد بھی آپ کو نہیں ملتا. اس لیے ہر نوجوان ہر بزرگ اس کا ایک سیٹ کیلنڈر اور کتابوں کا باہر سے لے کر جائے اور بعد میں ممبر بنے. واخر الدعوان اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما, اے اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس کو قبول فرما, اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما. اے الہ العالمین حضرت شیخ درخواستی مد ذل العالی کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ دوسرے علماء یہاں جتنے بھی موجود ہیں, اللہ ان کے کام میں جان و مال میں ترقی عطا فرما. اے الہ العالمین جو کچھ میں نے بیان کیا اس کا ثواب میرے والد صاحب کی روح کو پہنچا. اے اللہ یہاں کے نوجوانوں کو بڑی ترقی عطا فرما اور ان لٹریچر کو اور کتابوں کو کیلنڈر کو گھر گھر میں پہنچا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم.